بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، شرح کا درس جاری کرتے ہیں آج کے دن سے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مسائل جاہلیت یہ وہ مسائل ہیں، بلکہ مسائل اور جاہلیت تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو جاہلیت میں عام تھے، اور جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس وحی نازل ہونے سے پہلے، بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا اسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. بڑا عجیب و غریب سا زمانہ تھا، ہر طرف سے اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف سے کہیں پہ کوئی خیر کی کرن یا روشنی کہیں نظر نہیں آتی تھی. عجیب و غریب لوگ تھے، ان کا زندگی جانور سے بدتر تھی، شکل سے انسان تھے لیکن ان کا زندگی کا طریقہ، زندگی کا مفہوم جانور سے بھی بدتر تھا. کیا حالات تھے اس زمانے میں، کیسے لوگ تھے یہ، کیا ان کی عادتیں تھیں، کیا ان کے اخلاق تھے، کیا ان کی پہچان تھی، ان مسائل کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، اور ان مسائل کو الشیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ جیسے آپ دیکھیں گے ہر مسئلے کی دلیل ہے قرآن اور سنت سے. 120 سے زیادہ مسائل ہیں، ہر مسئلے کی دلیل ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام محمد ابو رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ، انداز بیان، ان کا علم ہمیشہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی ایک کتاب نہیں کہوں گا میں، ایک جملہ نہیں ملے گا جو بغیر دلیل کے ہو. کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور اکثر ان کی جو کتابیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، خطوط کی شکل میں، عوام الناس کے لیے آسان زبان میں، آسان طریقے سے. یہ مسائل ہم ساتھ مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، جانیں گے. کیوں جانے، ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہم لوگ مومن ہیں، موحد ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے مسائل کو سمجھنے کی، یہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہے کہ نہیں؟ ہرگز نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم موحد ہیں، متبع سنت ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور حق کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. لیکن ہم نے حق کو سمجھا کب؟ جب باطل کو دیکھا اور باطل کو سمجھا، پھر اسے ترک کیا اور چھوڑا. اگر باطل کو نہ دیکھتے تو حق کو کیسے سمجھتے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. ہم جانیں گے تو چھوڑیں گے نا. میں اپنی یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں، کیا ہمارے گھرانے ان مسائل سے پاک ہو چکے ہیں؟ سچ بات ہے، اہل حدیث گھرانے ہیں، مسلمان گھرانے ہیں، ان مسائل جاہلیت سے پاک ہو چکے ہیں. جب ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کے اندر وہ کون کون سی صورت ہے جاہلیت کی جو آج بھی زندہ ہے ہمارے گھروں میں؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے ہم جانیں گے اور ترک کریں گے، نمبر دو جانیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے دعوت دیں گے اور خود بھی اجتناب کریں گے، کیونکہ منکرات ہیں نا سارے، اور نہ ہی عدل منکر، یہ انبیاء کا مشن ہے، دعوت انبیاء ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر عام بات نہیں ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا دین کی سلامتی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے، سنت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت حیات میں مختصر طریقے سے بیان کر چکا ہوں اصول ستہ کے درس میں اور دیگر دروس میں، جو جاننا چاہتا ہے تو وہاں سے سن لے. تو آج کے درس کا آغاز میں اسی کتاب سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں الامام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں فرماتے ہیں هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ. یہ وہ مسائل ہیں جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کی مخالفت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اہل جاہلیت کی. الکتابین والامیین، ان میں سے جو کتابی ہیں اور امی ہیں. کتابی وہ ہیں جو جن پر کتاب نازل ہوئی، یہود و نصارہ، ان کو اہل کتاب یا کتابی کہا جاتا ہے. عجب سی بات ہے، کتاب بھی ہے اہل کتاب میں پھر بھی جاہلیت ہے ان میں. جی ہاں، کب؟ جب اللہ تعالی کی کتاب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیا، تحریف کیا، قدر نہ جانی، اور اللہ تعالی کے احکام کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر ڈالا. نور تھا ان کے لیے لیکن وہ تاریکی میں رہنا پسند کرتے تھے، اور جب اللہ تعالی کی کلام کو تبدیل کیا تو پھر ان کا زمانہ بھی زمانے جاہلیت ہو گیا. والامیین، امی کہتے ہیں ان پڑھ انسان کو، اور عرب امی تھے جو یہود و نصارہ نہیں تھے، عرب تھے، امی تھے، اور امیین جمع ہے امی کی، اور امی جو ہے یہ نسبت ہے ام کی طرف، ام کہتے ہیں ماں کو. جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، امی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں امی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نہیں امیین میں سے رسول بھیجا. سورہ جمعہ آیت نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کی خلاف ورزی کی ہے. یعنی بعض ایسے مسائل کیا ہیں جو کو، یا بعض ایسی چیزیں، بعض ایسے امور جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی ہو، یہ تو وہ جن کی مخالفت ہوئی نا، کیا کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کی تائید کی ہو؟ عرب میں بعض اچھی عادتیں بھی تھیں، ان میں سے مہمان نوازی کا ذکر میں نے کیا، مہمان نوازی، کرم، بہادری. اچھا، سچ بولنا عجب سی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ بولا کفر کر کے، کیونکہ کفر کیا مطلب جھٹلانا، لیکن دنیاوی امور میں سچ بولتے تھے. صحیح بخاری میں ابو سفیان کے قصے میں کہ ابو سفیان ہرقل کے سوال میں سچ بولتا رہا، اور کہتا یہ ڈر تھا کہ کوئی لوگ یہ نہ کہے کس نے جھوٹ بولا. وہ کبھی اس پہ بات کروں گا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ایک شخص جو جانی دشمن ہے وہ 40 سال سے زیادہ رہتا ہے لیکن ایک غلطی نہیں نکال سکتا. کبھی سوچا آپ نے کوئی ایسی دنیا میں کوئی شخصیت موجود ہے؟ جانے دشمن ایک غلطی نہیں پکڑ سکتا, اور سوال کرنے والا وہ بھی جانے دشمن, سوال بھی ایسے کیے کہ کہیں پر کوئی غلطی سامنے آ جائے. 10 سے زیادہ سوال کیے ہرقل نے یہ جاننے کے لیے واقعی نبی ہے یا جھوٹا ہے, کون ہے یہ. ایک مشکل امتحان تھا, امتحان ابو سفیان کا نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان تھا کہ نبی ہے کہ نہیں. دونوں کافر نے گواہی دی ہے, ایک نے کہا, ابو سفیان نے کہا جب یہ باتیں سچی ہوئیں, پہلے ہرقل نے کہا اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو یہ نبی ہے, اور اگر میں صحیح سلامت ان ون پیس, اگر میری قوم مجھے اجازت دے اور میں جا سکوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دھوؤں گا. روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے, اور میرے اس جگہ کا وہ شخص مالک بنے گا, یعنی روم پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. اس وقت شام میں تھا, یعنی شام پر بھی آپ ہی دیکھیں شام مسلمان الحمدللہ سبحان اللہ. ابو سفیان نے کہا جب میں نے یہ سنا تو سب سے پہلے میرے دل میں اسلام کی طرف اس وقت پیدا ہوئی, تو سر بھی بولتے تھے. لیکن یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں نا اچھی, ان کے ان بڑے جاہلیت کے مسائل میں غرق تھی, نظر نہیں آتی تھی, جیسے جو ہم آگے ہم بیان کریں گے. اگر ایسا فرماتے ہیں مما لا غنى للمسلم عن معرفتها, یہ وہ جاہلیت کے مسائل ہیں کتابین یا امیین کے جن کی معرفت کے بغیر مسلمانوں کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں, یعنی جن کو جاننا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے. اگر ایسا ایک شعر پڑھتے ہیں فالضد يظهر حسنه الضد, ضد سے ہی کسی چیز کی خوبصورتی نظر آتی ہے. وبضدها تتبين الاشياء, ضد سے ہی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے. ایمان ہے اس کی ضد کفر ہے, توحید ہے اس کی ضد شرک ہے, سنت ہے اس کی ضد بدعت ہے, حق ہے اس کی ضد باطل ہے. تو اگر حق کو سمجھنا ہے تو باطل کو جاننا پڑے گا, توحید کو سمجھنا ہے تو شرک کو جاننا پڑے گا, سنت کو سمجھ بدعت کو جاننا پڑے گا. فأهم ما فيها وأشدها خطرا, سب سے زیادہ اہم اور زیادہ شدید خطرے والی جو جاہلیت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے عدم ایمان القلب بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دل سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھٹلانا, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو دل سے جھٹلانا, اس پر ایمان نہ لے کے آنا. فَإِنْ اِنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ, اگر اس کے ساتھ یہ بھی مصیبت مل جائے, دوسری جو ہے یہ بھی چیز مل جائے, استحسان ما علیہ اہل الجاہلیہ, جاہلیت کے مسائل یا جاہلیت کے وہ چیزیں جن پر مشرکین اور اہل کتاب قائم تھے, ان چیزوں کو بھلا سمجھنا, اچھا سمجھنا اور ان کو اپنانا, تمت الخسارہ, تب تو خسارہ مکمل ہوا اور تمام ہوا. ایک تو جل سے حق کو جھٹلایا اور پھر باطل کو بھی اپنایا تو رہ گیا, اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ ہے؟ خسارہ تمام کب ہوتا ہے؟ ناقص خسارہ بھی ہوتا ہے اور تام خسارہ بھی ہوتا ہے. ایک ناقص خسارہ ہوتا ہے کہ انسان حق ہوتا ہے باطل بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایسے ہے نا. لیکن سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ حق کو مکمل جھٹلا دو اور باطل کو اپنا لو. جیسا فرماتے کما قال اللہ تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون, اور جو لوگ ایمان لائے باطل پر اور جھٹلایا اللہ تعالی کو وہی لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہیں یا خسارہ پانے والے ہیں. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 52. اور الذین آمنوا بالباطل, جنہوں نے باطل کو سخت مانا, ان مسائل جاہلیت کو اپنایا, ان کو اچھے لگے اور حق کو جھٹلا دیا, اللہ تعالی پر ایمان کو جھٹلا دیا, توحید کو جھٹلا دیا, وہی لوگ ناکام ہیں اور خسارہ پانے والے ہیں. جاہلیت کی میں نے بات کی, جاہلیت کو سمجھیں. جاہلیت کا معنی ہے عدم العلم, اور جو چیز جاہلیت کی طرف منسوب ہے نا وہ مذموم ہی مذموم ہے, اس میں کوئی خیر نہیں. اور جاہلیت کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور ایسی بے پردگی نہ کرنا جو بے پردگی جاہلیت کے زمانے میں تھی, پہلی جاہلیت کے زمانے میں تھی. کیا بے پردگی تھی؟ کہ عورتیں جو ہیں بازاروں میں میک اپ کر کے بے پردہ گھومتی تھی. ابو جہل کی بیوی ہے, ابو جہل کی بیٹی ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, کوئی فرق نہیں, بازاروں میں بے پردگی سے جاتے تھے میک اپ کر کے. یہ تبرج جاہلیت الاولى ہے. آج ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کیا ہوتا ہے بازاروں میں؟ یہاں پر تو الحمدللہ کچھ کنٹرول ہے, ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ بازار تو جاتے ہیں لیکن یہ آنکھیں زمین پر ہوتی ہیں, سر اٹھا کے نہیں چل سکتے, قرآن مجید نہیں پڑھتے. ہمارے مسلمان بہنیں, مسلمان عورتیں نہیں پڑھتی قرآن مجید. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, یہ جاہلیت الاولى آج ہمارے معاشرے گھروں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال ہے, اس کا آگے ذکر بھی ہے کہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ, لیکن ہمارے گھروں میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ, کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی لیکن جاہلیت کی حمیت. نصرت کرنی ہے, دفاع کرنا ہے لیکن باطل کا کرنا ہے. کچھ بھی ہو, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یہ عربی ہے, یہ ہمارے جیسا ہے, ظالم ہے تو کیا ہوا, ہمارا ہی بندہ ہے, ہمارا ہی پیارا ہے, ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے. یہ جاہلیت کا ایک مسئلہ ہے. آج ہم بعض جماعتیں اپنی جماعت کے لیے ولا اور برا کو قائم کر رکھا ہے, یہ میری جماعت سے تو ٹھیک ہے, میری جماعت میں سے نہیں تو یہ ہمارا مخالف ہے. یہ حمیت کس نام پہ ہے؟ اللہ تعالی کے لیے ہے, اللہ تعالی کے دین کے لیے ہے, توحید کے لیے, اتباع سنت کے لیے, صحابہ اور سلف کے منہج اور راستے کے لیے ہے, یا اپنے لیے, اپنی جماعت کے لیے ہے؟ یہ بھی حمیت الجاہلیہ ہے, باطل کا دفاع حمیت الجاہلیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی جاہلیت کا لفظ آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية, جو شخص مرتا ہے اس حالت میں کہ اس کے گردن میں کسی کی بھی بیعت نہیں ہے, کسی حکمران کی بیعت نہیں ہے, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. آج بعض لوگ ہیں, موجود ہیں کہ نہیں, کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو کہتے ہیں کیونکہ آج خلافت نہیں ہے تو کسی کی بیعت بھی نہیں ہے, ہم کسی کو حکمران تسلیم نہیں کرتے, کسی کو ہم آج مسلمان حکمران تصور نہیں کر سکتے کیونکہ خلافت باقی نہیں رہی, تو کیا مطلب ہے؟ پھر جنگل کا قانون ہے, افراتفری کا عالم ہے. جا کے دیکھیں ان ملکوں کا حال جن ملکوں میں حکمران قائم نہیں ہو سکا اب تک. صومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے, ظالم حکمران تھا, ظلم کرتا تھا اور اپنے لیے جہنم بنا رہا تھا وہ، لیکن امن و امان قائم تھا، اس کا عمل اس کے اپنے لیے تھا. چار گروہ نکلے صومال میں اور اسلحے کی طاقت سے اسے اتار دیا، قتل کر دیا. اب حکمران کون بنے گا؟ غور کریں، ایک ہی زبان بولنے والے چار گروہ، ایک ہی رنگ کے، ایک ہی لباس کے، ایک ہی سوچ کے، ایک ہی ماحول میں رہنے والے آپس میں لڑ پڑے. آج تک فیصلہ نہیں ہوا، کئی سال گزر گئے. بد امنی، بھوک، پیاس، قحط عام ہو گئی. جو شخص اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اس کے گردے میں کسی حکمران کی بیعت نہیں ہے، وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آج کی نشست میں پہلا مسئلہ جاہلیت کا پڑھتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ جاہلیت کا، دعاء الاولیاء والصالحین، اولیاء اور صالحین کو پکارنا. جیسا فرماتے ہیں، انہم یتعبدون باشراک الصالحین فی دعاء اللہ وعبادته. جو جاہلیت میں لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ نیک اور صالح لوگوں کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ یریدون شفاعتہم عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفاعت طلب کرتے تھے. لظنہم، ان کو یہ گمان تھا، ان اللہ یحب ذلک، گمان یہ تھا، یہ عمل اس لیے کرتے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیا عمل پسند ہے؟ کہ نیک اور صالح جو لوگ ہیں اگر ان سے شفاعت مانگی جائے، یا ان کو وسیلہ بنایا جائے، کیسے؟ ان کو دعا، ان کو پکارنے سے، ان سے مدد مانگنے سے، ان کے لیے نظر و نیاز کرنے سے، قربانی کرنے سے، ان پر توکل کرنے سے، اگر یہ عمل کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پسندیدہ اور محبوب بنتے ہیں. یہ گمان تھا ان کو. وَأَنَّ الصَّالِحِينَ يُحِبُّونَهُ، یہ بھی گمان تھا کہ جو نیک و صالح لوگ ہیں یہ بھی ان اعمال کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کو پکارے، کوئی ان کے نظر و نیازیں کرے، کوئی ان کے لیے لنگر چلائے. حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندہ کبھی یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی عبادت صرف کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ شفاعت کے نام سے ہو، چاہے وسیلے کے نام سے ہو. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ مَا لَيَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں، یعنی نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ نفع ان کو دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، کون؟ جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں، ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھے بندے ہیں، انہوں نے ہمیں پکارا ہے، انہوں نے ہمارے لیے نظر نیازیں کی ہیں، ہمارے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم پر توکل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کر دے. سورۃ یونس آیت نمبر 18، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ، اور وہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء اور دوست بنائے رکھے ہیں، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا ليقربونا الى الله زلفى، الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دے. سورۃ الزمر آیت نمبر 3. عجب سی بات دیکھیے, اور جن لوگوں نے اس کے سوائے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو دوست بنایا ہے وہ کہتے ہیں جہلیت کے لوگ, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ, مشرکین عرب اور ان جیسے سارے, ہم ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں. اور اس آیت میں بھی اقرار کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ, ایک وجہ ہے عبادت کی, اگر وجہ نہ ہوتی تو ہم کبھی کرتے نہیں. عبادت کا اقرار ہے, انکار ہے؟ اقرار ہے عبادت کا, یہ وجہ نہ ہوتی تو ہم عبادت نہ کرتے. اب وجہ کیا ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں, اللہ کے نزدیک کر دیں گے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادت کی نفی نہیں فرمائی. ما نعبد ہوں, اگرچہ نفی ہے ما نعبد, لیکن الا استثناء ہے, یعنی یہ اقرار کی انتہا درجہ ہے. عبادت ہم کرتے ہیں اس مراد سے, اگر یہ مراد نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی نہ کرتے, یہ اس لائق نہ ہوتے. تو وجہ کیا ہے ان کو معبود بنانے کی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. تو حقیقت کیا تھی, ان کو گمان کیا تھا, حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ قریب ہونے کی بری بات ہے, دین ہے, ایمان ہے, لیکن راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے قریب ہونا چاہتے اسی کا راستہ ہوگا یا اپنی طرف سے کوئی راستہ بنائیں گے؟ جب اللہ نے ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ رسولوں کا راستہ, انبیاء کا راستہ صراط مستقیم حق ہے, صراط الذین انعمت علیہم یہ حق ہے, اسی کو اپناؤ. یہی راستہ تمہیں قریب کر دے گا, میرے قریب کر دے گا. انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ نہیں, یہ راستہ جو ہے اس میں توحید ہے. اس کا مطلب ہے سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ اولیاء اور صالحین, ارے ان کو پھر کون پکارے گا؟ ان کا شرف اور عظمت کہاں جائے گی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اے محبت, بڑی عجیب بات کرتے ہو تم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہماری عقل میں گھس نہیں رہی, کیا کریں ہم؟ اولیاء کو چھوڑ دیں, صالحین کو چھوڑ دیں, ان کو معبود نہ بنائیں؟ نہیں, یہ بات ہم باقی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک بھی مان لیا, ایک سال ہم آپ کے معبود کی خالصتاً عبادت کریں گے توحید کے ساتھ, ایک سال, لیکن ہمیشہ نہیں. یہ صالحین کہاں جائیں گے؟ یہ صحیح مردہ صالحین کی بات ہو رہی ہے, جیسے ابھی بھی بیان ہوگا. ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, کون ہیں یہ؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے صالحین لوگ تھے, مر گئے, ان کے بت بنائے گئے, ان کی قبروں کی مجاوری کی گئی, ان کو پکارا گیا, پھر بت بنائے گئے اور پھر ان کی عبادت کی گئی. طوفان نوح میں یہ سارے غرق ہو چکے تھے, زمین دوز ہو چکے تھے. عمر بن لحی جاہلیت کے زمانے میں عرب میں سے ایک سردار تھا, وہ کہیں جا رہا تھا, اس نے کوئی راستے میں کوئی بت دیکھا کھدائی کی, تو یہ پانچ بت نکلا ہے. اور بلکہ اس نے, وہ شام کی طرف گیا تھا, شام سے اس نے دیکھا لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اس نے کہا ایک بت مجھے بھی دے دو بھائی, بڑا اچھا کام کرتے ہو تم. ایک نئی چیز دینا چاہتا تھا نا لوگوں میں, دیکھے بعض آج بھی دیکھے بعض داعی نئی بات کرتے ہیں. وہ کہتے قرآن سنت بات کریں گے تو پھر سب کرتے ہیں نا, ہم نمایاں کیسے ہوں گے, شہرت کیسے ملے گی؟ وہ ایک نئی چیز لے کے آئے. تو عرب کو پتہ نہیں تھا کہ بت پرستی بھی ہوتی ہے. سب سے پہلا بت وہ شخص لے کے آیا تھا شام سے, علاج کے لیے گیا تھا, واپس آیا تو یہ مصیبت لے کے آیا تھا, ایک بت لے کے آیا تھا اور اسے سجدہ بھی کیا اور اسے پکارا بھی. تو لوگوں نے کہا یار دیکھو اس کا یہ بڑا اچھا کام کیا, اس نے نئی چیز لے کے آیا ہے, اور لوگوں کی فطرت توحید کو تبدیل کر ڈالا. پھر لوگوں نے دیکھا یار یہ بت ہے اور بھی ہم دیکھے کہیں سے تلاش کریں. پھر کسی نے اپنے بنائے اور سب سے اچھے بت وہ ہوتے تھے جو پرانے زمانے کے اینٹیک. پھر کدائیاں شروع ہوئیں, پھر یہ پانچ بت نکلے نوح علیہ السلام کے زمانے کے. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ بت جو ہیں حقیقتا نیک اور صالح لوگ تھے. سے بخاری کی روایت ہے, نیک اور صالح لوگ تھے, ان کو پکارا گیا, عبادت کی گئی ان کی, لیکن صورت بت کی تھی, حقیقت میں بت نہ تھے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ عرب جاہلیت میں تو تھے, بے عقل تھے. ایک بت کو زمین سے نکال دوسرے کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, وہ سجدہ کرتے ہیں, اسے پکارتے ہیں, اس پہ توکل کرتے ہیں. صرف پتھر کو, اتنی بیوقوف نہیں تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آج بھی دیکھیں ہندو جب رام کی عبادت کرتا ہے پتھر فیکٹری میں بنتے ہیں, ہاتھوں سے بناتے ہیں. وہ اس پتھر کو نہیں عبادت, اس کو پتھر کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا, پتھر سے اس نے ہاتھ نہیں جوڑے ہوتے, پتھر سے نہیں مانگ رہا ہوتا. وہ اس کو پتا ہے رام ایک اچھا انسان تھا, نیک اور صالح تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں اوتار, نہیں دوسرا لفظ کیا اوتار کا, نہیں ایشور نہیں, بہرحال یعنی تو اوتار کا ایک دوسرا لفظ ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. انکرنیشن وہی تو ہے نا اوتار. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کا روپ, اللہ تعالیٰ کے روپ میں یہ انسان موجود ہے سبحان اللہ. وہ پتھر کے بعد تھوڑی کرتے ہیں. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا, گمان یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. جب اللہ تعالی کی طرف سے ثبوت آئے اور اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے ثبوت دیا, معجزات آیتیں اپنے پیغمبروں کے ہاتھ ہیں اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے دکھائی ہیں, چاند ہے, سورج ہے, تارے ہیں, یہ زمین ہے, آسمان ہے, کس نے سیدھا کیا زمین کو, کس نے تارے کو پیدا کیا ہے, یہ آسمان کس نے بغیر کسی ستون کے اٹھایا ہوا ہے, تو پھر بھی عقل نہیں آئی. توحید عبادت کا انکار کیا. وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور مانتے تھے, یعنی توحید ربوبیت یہ جہلیت مسائل میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو مانتے تھے. اور صرف توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے, دار اسلام میں داخل نہیں کرتا. اگر توحید ربوبیت کافی ہوتا تو ابو جہل سب سے بڑا مسلمان ہوتا. وہ تو مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, لیکن وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. اگر یہ مان لیتا تو آج ابو الحکم ہوتا, ابو جہل نہ ہوتا. نہیں مانا تو آج بھی ابو جہل تا قیامت ابو جہل رہے گا. شیخ فرماتے ہیں وَهَذِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَلَفَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فَأَتَى بِالْإِخْلَاص, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص لے کے آئے, اور اخلاص توحید عبادت کی بنیاد ہے. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ اللَّهِ, اور یہ بھی خبر دی کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کا دین ہے. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ, ارسل بھی جميع الرسل, اور یہ پریشان نہ ہو, یہ نئی چیز نہیں لے کے آیا میں. جتنی بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں تم سے پہلے, جتنے بھی گزرے ہیں, ہر رسول کی دعوت یہ دعوت توحید تھی اور توحید عبادت کی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا, ہر امت میں رسول بھیجا. کیا دعوت دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو. آگے ایسا فرماتے ہیں واخبر وانه لا يقبل وانه لا يقبل من الاعمال الا الخالص, اور جتنے بھی عمل تم لوگ کر رہے ہو اور ان اعمال میں سے اللہ تعالیٰ وہ قابل قبول ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہو. بغیر اخلاص سے کوئی عمل صالح ہوتا ہی نہیں. عمل صالح کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اخلاص للہ تعالی, اور اخلاص توحید ہے. بعض سمجھتے ہیں اخلاص کی ضد ریاکاری ہے. ریاکاری جو ہے وہ شرک کا ایک حصہ ہے. شرک اکبر اس میں شامل ہے، شرک اصغر اس میں شامل ہے. توحید، جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اعمال بغیر اخلاص کے قبول نہیں فرماتا. واخبر ان من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنه، اور یہ بھی خبر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو چیز یہ جاہل لوگ جاہلیت میں اچھا سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، یعنی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ایک عبادت نہیں کرتے لیکن ہم اللہ کے نزدیک کر دیں، یہ ان کا جو ظن ہے، یہ جو گمان ہے جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یہی وجہ ان کے لیے، یہی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جس کو اچھا سمجھتے تھے وہی جہنم کا باعث بن رہا ہے اور جنت سے محرومی کا سبب بن رہا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تَفَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا، اور یہی بنیادی مسئلہ ہے، یہی بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے. بین مؤمن و کافر، مؤمن وہ ہے جو توحید عباد کو سمجھتا ہے اور کافر وہ ہے جو توحید عباد کو جھٹلاتا ہے، یہ حد فاصل ہے. وعندها وقعت العداوة، اور اس وجہ سے دشمنی شروع ہوئی. ولأجلها شرع الجهاد، اور اسی وجہ اسی کے لیے جہاد کو اللہ تعالیٰ مشروع فرمایا ہے. جہاد میں قتل ہوتا ہے، جہاد میں جان لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت سے منہ موڑتا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر زمین کے اوپر اس کا زندہ رہنا اچھا نہیں ہوتا، بوجھ ہوتا ہے اس زمین کے اوپر، زمین پریشان ہوتی ہے، آسمان پریشان ہوتا ہے کہ یہ بدکار، یہ کافر کب اس دنیا سے جاتا ہے، یہ بوجھ بن کر رہا ہے اس دنیا میں. اور اگر وہ کفر کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو اسلام کے سامنے اپنا سر جھکا دے، جزیہ دے دے، سر جھکا دے، تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے لیکن میں ہٹ در ہوں، میں نہیں ماننا چاہتا، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میرے دنیاوی مفادات ہیں، میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، میری بیوی مجھے چھوڑ دیں گے، میرے بچے چھوڑ دیں گے، نہیں میں ذلیل رہنا چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں لیکن ٹھیک ہے مجھے پیسہ لے لو، جزیہ لے لو لیکن مجھے قتل نہ کرو، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، جزیہ لے لیا جاتا ہے لیکن ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، اس اقرار کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے، ہم نے یہ جان لیا ہے لیکن ہم مانتے نہیں. جیسا فرماتے ہیں کما جہاد کی بات کرتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں کما قال تعالی، جس کا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان کے ساتھ مقاتلہ کرو، ان کے خلاف جنگ کرو، جہاد کرو جب تک کہ فتنہ نہ ہو، یعنی فتنہ ختم ہو جائے، یعنی جب تک کہ شرک ختم نہ ہو. ویکون الدین کلہ للہ، اور جب تک کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو جائے. سورۃ الانفال آیت نمبر 39. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.